ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند حکیم کی حمد و توصیف اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی مدحت و تعریف کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور لے کر حاضر ہیں. اس پاکیزہ سلسلہ گفتگو کے تحت سورہ سبا کی آیات 48 اور 49 میں خدا فرماتا ہے،
قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
اے ہمارے حبیب، کہہ دیجئے یقیناً میرا پروردگار حق اپنے نبیوں کے دلوں میں جلوہ گر کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غیب اور پوشیدہ اسرار کا بڑا جاننے والا ہے. کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل تو نہ کچھ ایجاد ہی کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ پلٹا سکتا ہے. اجزان محترم، مرسل اعظم کی رسالت کی حقانیت اور ان کی طرف سے اجر رسالت طلب کیے جانے کو خود لوگوں کے حق میں مفید اعلان کرنے کے بعد پیش نظر آیات میں خداوند عالم نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ خدا جو تمام اسرار کائنات سے آگاہ ہو باخبر ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون وحی الہی کا مرکز و محور قرار پانے کی قوت و صلاحیت رکھتا ہے. وہ غیب سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے اگر پیغمبر اکرم کو اپنی رسالت کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے تو اسی نے الہی آیات قرآن کی صورت میں جو سراسر حق و حقیقت پر مبنی ہیں ان کے قلب پر نازل کی ہیں کہ وہ اس کی لوگوں کے درمیان تبلیغ کریں. چانچہ قلب رسول پر قصف یعنی ودیت کیے جانے والے حق سے مراد قرآن ہے جو وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے. قرآن حق و باطل میں فاصل ہے، یعنی محکم و متقن براہین اور قطعی دلیلوں کے ذریعے حق کو حق اور باطل کو باطل کر دیتا ہے. یہ وہ حق ہے جو علام الغیوب کی جانب سے پیغمبر تک پہنچا ہے کہ وہ باطل کو رسوا کر دیں، جیسا کہ سورہ انبیاء کی 18 آیت میں بھی خدا نے فرمایا ہے، بلکہ ہم حق کو باطل کے سر پر دے مارتے ہیں اور اس کے دماغ کو کچل دیتے ہیں اور وہ تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے. یا سورہ اسراء کی آیت 81 میں کہا ہے کہ حق آیا اور باطل چلا گیا اور باطل تو ہمیشہ جا کر ہی رہتا ہے. نبی اکرم حق لے کر آ گئے اور لوگوں پر حق روشن و آشکار ہو گیا. ان کے پیغام حق کے سوا سب کچھ باطل ہے. اب جو شخص یا جو چیز بھی خدا اور خدا کے کلام کے مقابلے میں حق بنا کر لائی جائے گی وہ باطل ہوگی. نہ تو کوئی نئی چیز پیدا کر سکتی اور نہ ہی کسی مردے میں نئی جان ڈال سکتی. باطل کسی بھی طرح کے اثر سے آری و ساقط ہے. مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک کی باطل راہیں حق کے مقابلے میں ٹھہرنے اور باقی رہنے کی قوت ہی نہیں رکھتی. ظاہر ہے حق جس وقت تک لوگوں کے سامنے ظاہر و آشکار نہ ہو، ممکن ہے کہ باطل قوموں اور ملتوں کے درمیان اپنی جولانی دکھائے اور لوگوں کو گمراہ ہو منحرف کرے اور کوشش کرے کہ خود کو سب کے سامنے قوی و پائیدار بتائے، لیکن یہ ایک عارضی اور وقتی کیفیت ہے. باطل کا دور جلد ہی ختم ہو جاتا ہے. حق کے آتے ہی باطل اپنے تمام آثار کے ساتھ مٹ جاتا اور فنا ہو جاتا ہے. اور اب سورہ سبا کی 50 آیت، ارشاد ہوتا ہے،
قل ان ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.
یعنی کہہ دیجئے، اگر میرے لیے گمراہ ہونا فرض کیا جائے تو گمراہی کا نقصان خود اٹھاؤں گا اور خود میری طرف سے ہوگی، اور اگر ہدایت یافتہ ہوں تو یہ اس وحی کا نتیجہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھ پر کی ہے، وہ بے شک سب کی سننے والا سب سے قریب ہے. عزیزان محترم، اس آیت میں حق کی تاثیر یعنی قلب نبی پر حق ودیت کیے جانے کے اثرات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حق جو وحی اور قرآن سے عبارت ہے، کہ جس کو خداوند عالم نے حق مطلق سے تعبیر کیا ہے، ہر رخ اور ہر پہلو سے حق ہے. حقیقت رسانی میں جہاں کسی خطا و لغزش کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا، کیونکہ جس رخ سے بھی خطا ہوگی باطل ہو جائے گا. پس وحی صرف اور صرف حق اور ہدایت ہے، خطا کا کوئی امکان نہیں ہے. اسی لیے خدا نے پوری تاکید کے ساتھ یہ بات اعلان کی ہے کہ بالفرض ان زلل تو میرے لیے اگر گمراہی کا کوئی تصور کرے تو فانما صرف اور صرف یہ گمراہی خود میری طرف سے میرے ضرر میں ہوگی، اور اس کا وہ حق جو مجھ پر وحی ہوا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور یہ بات خدا نے شاید اس لیے بالفرض اعلان کر دی ہے کہ ہر انسان، حتیٰ انبیاء و معصومین علیہ السلام بھی، اگر خدا کی طرف سے حفاظت عصمت نہ ہو، ضلالت کا خطرہ موجود ہے. البتہ خداوند عالم نے انبیاء و معصومین کو ضلالت سے محفوظ و مامون رکھا ہے، کہ جس کی طرف اسی آیت میں خدا نے اعلان کر دیا ہے کہ انہ تدے تو فی ما یوہی الیہ ربی، اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو یہ اسی وحی کا نتیجہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھ پر کی ہے. پس وہ حق جو مجھ پر وحی ہوا ہے اس کی تاثیر صرف اور صرف ہدایت ہے، ضلالت اس کے قریب نہیں آ سکتی. اس منزل میں صاحبان عقل کے لیے یہ بات واضح ہے کہ انسانی عقل اگرچہ ہم انسانوں پر اللہ کی حجت ہے، لیکن اگر نور وحی رہنما نہ ہو تو ممکن ہے عقل بشر دنیا کی متعدد راہوں میں الجھ کر حق و باطل کی تشخیص میں خطا و لغزش کا شکار ہو جائے اور شیطان گمراہی کی طرف کھینچ لے جائے. اسی لیے خدا نے انسانوں کو عقل دینے کے باوجود ان کی ہدایت کے لیے حق کے حامل نبیوں اور رسولوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا کہ عقل وحی سے رہنمائی حاصل کرتی رہے اور حق کی شناخت میں گمراہی کا شکار نہ ہونے پائے. چنانچہ حق کی وضاحت افکار کے ذریعے ہو جائے تو باطل افکار محمل قرار پائیں گے، اور حق کی آمد اقتدار کی صورت میں ہو تو باطل کا اقتدار فنا ہو جائے گا، جس کا جزوی نمونہ آج بھی اسلامی جمہوریہ ایران کی شکل میں نمایاں ہے، اور کامل نمونے کا ہم سب کو انتظار ہے. اور اب سورہ سبا کی آیات 51 اور 52 ارشاد ہوتا ہے.
وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ.
اور کاش آپ دیکھتے جس وقت وہ کفار و مشرکین حیران و ہراساں ہوں گے اور بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ملے گی اور قریب سے ہی پکڑ لیے جائیں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے لیکن اس قدر دور دراز مقام سے ایمان تک رسائی کہاں ممکن ہے. عزیزان محترم، ان آیات میں اور اس کے بعد کی آخری دو آیتوں میں خداوند عالم نے مرسل اعظم اور ان کے پیرو مومنین کو خبر دی ہے کہ قرآن اور قیامت کا انکار کرنے والے کفار و مشرکین جو دنیا میں کسی صورت حق قبول کرنے کو تیار نہیں ہوئے، وہ دن بھی ان پر آنے والا ہے جب وہ حیرت و وحشت سے فریاد کنا بھاگتے پھریں گے اور انہیں کوئی جائے امان نصیب نہ ہوگی. قریب سے ہی پکڑ لیے جائیں گے اور اس وقت قرآن پر ایمان کا اعلان کریں گے، مگر اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ اولاً عذاب کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر خوف یا جبر کے تحت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایمان اختیار و آگہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ثانیاً یہ کہ دنیا دارالعمل ہے اور دنیا سے دور میدان آخرت میں پہنچ کر ایمان لانے کا اعلان کریں بھی تو کیا فائدہ، ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہوگا، جس کو قرآن نے مکان بعید یعنی ایمان تک دستیابی نہ ہونے کی جگہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا کی آیات 53 اور 54 میں خدا فرماتا ہے،
وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ۔
اور اس سے پہلے دنیا میں تو انہوں نے ایمان سے انکار کیا اور دور سے اندھیرے میں تیر چلاتے رہے، اور اب ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان پردے ڈال دیے گئے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ان کے جیسوں کے ساتھ ہوا، کیونکہ وہ بھی سخت قسم کے شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند عالم اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ یہی کفار جو موت کے وقت یا میدان حشر میں الہی عذاب نگاہوں کے سامنے دیکھ کر قرآن پر ایمان لانے کا اظہار کر رہے ہیں، اور جس وقت دنیا میں زندگی گزار رہے تھے قرآن کی حقانیت اور پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا کرتے تھے، اور وہ دنیا کے آخرت جو ان کے تصور سے دور ہے اس سے متعلق اندھیرے میں تیر پھینکا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ویسا کیسے ہو سکتا ہے، آخرت یا بہشت و دوزخ کی ان کو کیا خبر، عالم غیب کا جس میں مبدا و معاد دونوں شامل ہیں یہ لوگ انکار کرتے ہیں، نبی کو ساحر اور مجنون کہتے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر غور و فکر کی زحمت اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، ایسے میں حق پر ایمان کیسے لاتے؟ ظاہر ہے منکرین قیامت ہمیشہ اپنی لذتوں اور شہوتوں میں غرق رہے، قرآن حکیم کی حق آفری باتیں انہیں کیسے پتہ چلیں؟ اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی خواہشیں اور آرزوئیں تمام نہیں رکھتی، موت آتے ہی ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، ویسے ہی کہ جیسے ان سے قبل کی امتوں کے مشرکین اور ان کی خواہشوں کے درمیان موت حائل ہو گئی اور وہ اپنی آرزوؤں کے ساتھ دفن ہو گئے، وہ بھی حق اور آخرت کے سلسلے میں شک و شبہ کا شکار تھے اور کسی دلیل کے بغیر بے بنیاد باتیں کیا کرتے تھے، گویا کفار و مشرکین کی بہت سی مشکلات کی جڑیں ان کے ان شکوک و شبہات میں پیوست ہیں کہ جس کو صحیح راہوں سے دور کرنے کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ مختلف امور میں شکوک و شبہات ہر کسی انسان کے لیے پیشانہ فطری ہے، مگر صاحبان ایمان تحقیق و تدقیق اور تفکر و تعقل یا اہل علم و اہل ذکر سے سوال کے ذریعے اپنے شک اور دو دلی کو گمان و یقین میں بدل لیتے ہیں اور اطمینان حاصل کر لیتے ہیں۔ صرف کسی مسئلے میں شک ایجاد کرنا اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ معلوم ہوا خدا کی ذات حق ہے اور جو کچھ بھی اس کی طرف سے ہے حق و حقانیت رکھتی ہے، اور یہی حق و باطل کا معیار ہے۔ حق ہر حال میں کامیاب و کامراہ ہے اور باطل کو ہر حال میں نیست و نابود ہو جانا ہے۔ دنیا کا آغاز و انجام خدا کے ہاتھ میں ہے، اس درمیان باطل اپنا کام کرتا ہے مگر پانی کے جھاگ کی مانند ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی ہدایت یا گمراہی کے آثار و نتائج قبل اس کے کہ دوسروں تک پہنچیں خود متعلقہ شخص کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ اس کی تمام ضرورتوں سے باخبر ہے، اس کے اور اس کی مخلوقات کے درمیان کوئی دوری نہیں ہے۔ توبہ و استغفار اور اپنے منحرف افکار و اعمال سے برگشت صرف دنیا میں ممکن ہے، آخرت کی زندگی میں موت کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قدرتی طور پر اگر کوئی کافر یا آسی و گناہگار عذاب آنکھوں کے سامنے دیکھ کر یا خود کو خطرے میں پا کر ایمان کا اظہار کرتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ایمان کے لیے آگہی اور خود اختیاری ضروری ہے۔ قہر و غضب خدا کے ارادہ و فیصلے کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے فیصلے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، البتہ اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر استوار ہے۔ توحید اور معاد کے انکار اور کفر و شرک کی کوئی علمی و عقلی بنیاد نہیں پائی جاتی، تمام باتیں بے بنیاد گمانوں اور خیالوں یا خواہشوں پر مبنی ہوتی ہیں، جس کو خدا نے اندھیرے میں پھینکے ہوئے تیر سے تعبیر کیا ہے۔ دنیاوی لذتیں اور شہوتیں فانی ہیں، دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کریں جہاں کی تمام نعمتیں دائمی ہیں اور ان میں کسی طرح کا زوال ممکن نہیں ہے۔ خدا و رسول اور دین و قرآن کی حقانیت کے سلسلے میں غور و فکر اور تدبر و تعقل کے ذریعے اپنا ایمان و عقیدہ محکم و استوار کر لیں، تاکہ شک و شبہ کے نقصانات سے پوری طرح محفوظ اور مطمئن ہو جائیں۔